بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. گزشتہ ہفتے ہم نے ریاض الصالحین میں سنتوں کے اہتمام کے بارے میں جو عنوان ہے باب الامر بالمحافظۃ علی السنۃ و آدابہا شروع کیا تھا، اور اس کی چند آیات پڑھی تھیں. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وقال تعالیٰ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جس طرح گزشتہ آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپس کے معاملات، آپس کے اختلافات، فیصلے کہاں ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے. گزشتہ ہفتے اس عنوان پر بات ہوئی تھی، گزشتہ جو آیات ہم نے پڑھی تھی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اس آیت کے بارے میں گزشتہ ہفتے بات ہوئی تھی، جو بنیادی سبق اس میں دیا گیا ہے اس کا تذکرہ ہوا تھا. ابھی جو آیت پڑھی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی معاملے میں اختلاف کرو، بحث ہو جائے، یہ کہتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے ایسا ہونا چاہیے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس فیصلے کو لوٹاؤ، یعنی اس معاملے کو لوٹا دو، یہ مقدمہ پیش کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے. مفہوم واضح ہے، جو گزشتہ ہفتے ہم نے پڑھا تھا اسی لحاظ سے اس آیت کا مفہوم ہے کہ میں مثلا کسی چیز میں، کسی مسئلے میں میرا خیال یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، کسی اور کی رائے یہ ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے، فیصلہ کہاں ہوگا؟ اگر دونوں قرآن و حدیث کو جانتے ہیں تو قرآن و حدیث کی دلائل کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. مجھے یہ دل چاہ رہا ہے یا اس کو یہ دل چاہ رہا ہے، یا میرے خاندان والے کہتے ہیں اس کے خاندان والے کہتے ہیں، اس پر مدار نہیں ہے. بنیاد ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام، قرآن اور حدیث، یہ بنیاد ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اور اس پر چونکہ بات ہو چکی، اس لیے مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، کہ دونوں شخص اگر قرآن و حدیث کو جانتے ہیں تو قرآن و حدیث کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. اگر قرآن و حدیث کو نہیں جانتے تو کسی ایسے شخص کے پاس اپنا معاملہ لے جائیں جو قرآن و حدیث کو جانتا ہو. اب قرآن و حدیث کی بنیاد پر فیصلہ کریں یا فقہ کی بنیاد پر فیصلہ کریں، اس لیے کہ فقہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے. ایک ہے وحی جو تلاوت کی جاتی ہے، جس کو وحی متنو کہا جاتا ہے، ایک ہے وحی جس کو وحی غیر متنو کہا جاتا ہے، جو احادیث ہیں. تو کلام اللہ قرآن کریم وہ وحی متنو ہے، اور احادیث وحی غیر متنو ہے، اور فقہ یہ قرآن و حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. تمام احکام کو جمع کر دیا فقہاء نے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، بہر الحاصل یہ ہے کہ معاملے میں جب اختلاف ہو تو فیصلہ شریعت کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اب وہ شریعت کی بنیاد پر، اگر وہ آسان سے عام فہم کوئی حکم ہے جو قرآن و حدیث سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پر، ورنہ فقہا کے کلام کو دیکھ کر جو انہوں نے اس کا خلاصہ نکالا ہے اس بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا. یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ صحابہ کے دور میں آپس کے اختلافات کو بہت آسانی سے وہ حل کر لیا کرتے تھے، اور اس کی مثالیں بھی پہلے آ چکی ہیں. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اشعث رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ معاملہ کیا کہ ان کو کچھ بیچے تھے، غلام بیچے تھے، اور جب قیمت وصول کرنے کا وقت آیا تو یہ بھی تابعی ہیں اشعث رحمۃ اللہ علیہ، تو جب قیمت کی ادائیگی کا وقت آیا تو اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 10,000 میرے ذمے ہیں، وہ ادا کرنے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو 20,000 کا بیچا تھا، انہوں نے کہا 10,000 تھے، بس آگے بات بڑھنے نہیں دی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا، اچھا تو ایسا کرو، کوئی ایک شخص منتخب کر لو جو میرے تمہارے درمیان فیصلہ کرے۔ مجھے تو 20,000 یاد ہے، تمہیں 10,000 یاد ہے، بس آگے جھگڑا لے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ کتنا آسان معاملہ ہوتا تھا۔ ہم لوگ اگر فیصلہ کسی سے کروانے جائیں گے ابھی تو پہلے لڑائی جھگڑے سے گزر کر، اور لڑائی جھگڑے سے گزر کر اور اس نے فیصلہ کر بھی دیا تو آخر میں دل ٹوٹ گئے، نہیں نہیں ٹھیک ہے دیکھو ایسا تھا اور اس نے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ ہم چونکہ شریعت کے مزاج سے نکل چکے ہیں، یہی بار بار میں یاد دلاتا ہوں اپنے آپ کو بھی، اور ہم سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں قرآنی مسلمان بننے کی ضرورت ہے، خاندانی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا کہ اچھا کوئی فیصلہ کرنے والا کوئی مقرر کر لو جو ہمارے میرے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، جو بھی شریعت کے لحاظ سے حکم ہوگا اس پر عمل کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ کیسے لوگ تھے یہ حضرات؟ تو اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، آپ ہی میرے اور اپنے درمیان فیصلہ کر دیجئے، آپ ہی بتا دیجئے شریعت کا حکم اس بارے میں کیا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا وہی فردوہ الی اللہ والرسول، آیت کا پورا پورا مفہوم، بحث ہو گئی، ان تنازعتم فی شئ فردوہ الی اللہ والرسول، تو فیصلہ کہاں کرانا ہے؟ قرآن و حدیث سے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر خریدنے والے بیچنے والے میں جب معاملہ ہوتا ہے اور جب اختلاف ہو جائے کسی چیز میں تو بیچنے والا جو کہتا ہے اس کے مطابق عمل کر لیا جائے، اور اگر سامنے والا اس کی رائے پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو بیع کو ختم کر دیں گے۔ کتنی آسان سی بات ہے، یعنی یا تو میں جو 20,000 مانگ رہا ہوں وہ تم مجھے دے دو، اگر نہیں دینا تب بھی زبردستی نہیں ہے، معاملہ ختم کر دو، میری چیز مجھے واپس کر دو، تمہارے پیسے تمہارے پاس رہیں گے، میری چیز مجھے واپس کر دو، بیع ختم ہو گئی، کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں۔ حالانکہ اب نئے سرے سے کسی اور کو تلاش کرنا ہوگا، کوئی خریدے گا، وہ سب مشکلات ہیں، لیکن نہیں بس ٹھیک ہے، ان کو وہ یاد رہا، مجھے یاد رہا، ٹھیک ہے، یاد میں غلطی ہو جاتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ یا تو جو بیچنے والے کی جو مرضی ہے اس کے مطابق کر لو، اور اگر وہ خریدنے والا اس پر تیار نہیں ہے تو اس میں بھی زبردستی نہیں ہے اس پر، ٹھیک ہے، معاملہ ختم کر دو، فیصلہ ہو گیا۔ یہ ان حضرات کا معاملہ ہوتا تھا۔ یہ ہمیں اپنے آپ کو بار بار یاد دلانے کی ضرورت ہے، بار بار یاد دلانے کی ضرورت ہے، کبھی کسی معاملے میں جھگڑے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اب یہاں پر قاضی کے پاس جانے کی ضرورت، لوگ کہتے ہیں یہاں اسلامی نظام نہیں ہے، اسلامی قاضی تو ہے نہیں، تو اسلامی نظام اور قاضی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، قرآن و حدیث نے ہمیں حل بتا دیا ہے، بس ہمیں قرآن و حدیث کی جانب جانے کی ضرورت ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی معاملے میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے اس بارے میں۔ گھر میں اختلاف ہوتا ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے، دیکھ لو شریعت کا حکم کیا ہے اس بارے میں، شریعت کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے۔ لوگوں کے پتہ نہیں کیا کیا اپنی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، اپنی سوچ ہوتی ہے، اور بعضوں کا تو یہاں تک کہ نہیں نہیں ہمیں تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں تو بتایا جاتا ہے، ہمیں الہام ہوتا ہے یا ہمیں خواب آتے ہیں، اس بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ ہم نے اصل میں وہ شریعت کی بنیادوں کو جب نہیں سمجھا تو ظاہر ہے اس طرح کی جہالت کی چیزیں تو ہم سے ہوتی ہی رہیں گی۔ آگے ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ سورہ النساء کی آیت ہے۔ قال العلماء، علماء فرماتے ہیں، معناہ الى الکتاب والسنہ، یعنی قرآن و یعنی اس کو اس فیصلے کو لوٹاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب، یعنی قرآن و سنت کی جانب، یعنی وہاں سے فیصلہ کرا لو، شریعت کے مطابق فیصلہ کرو۔ وقال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، الرسول یہ خاص پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے اطاعت کی، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کی ہے۔ اللہ کی اطاعت اگر کرنا چاہتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی، ان کی اطاعت میری اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ ان کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ یہی عنوان بالکل صاف واضح ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ سیدھے راستے کی جانب لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں، راستہ بتلاتے ہیں۔ بات واضح ہے کہ رسول کی اطاعت کیوں کرنی، اس لیے کہ وہ جو بات بتاتے ہیں وہ صحیح ہوتی ہے اور صحیح راستہ ہی بتاتے ہیں۔ پیچھے آ چکا ہے، وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہشات کی بنیاد پر نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پسندیدہ راستہ ہے، اللہ کی طرف سے جو آپ کو تعلیمات دی گئیں، اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کے امور، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی اللہ کی رضا کے مطابق جو اعمال ہیں اس کے مطابق تعلیم دیتے ہیں۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں، فلیحذر، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کے احکامات کی۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں انہیں کوئی سخت تکلیف، کوئی آزمائش یا دردناک عذاب نہ پہنچ جائے۔ ان تصیبہم فتنتن، یعنی مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتنی لازم ہے، آپ کے احکامات پر عمل کرنا اتنا لازم ہے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نہیں مانتا، اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، تو اس کو دنیا میں کوئی سخت قسم کی تکلیف پہنچ سکتی ہے، ورنہ آخرت کا دردناک عذاب تو ہے ہی۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے، ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وَاذْكُرْنَ، اور تم تذکرہ کرو، یاد رکھنے کا معنی بھی ہے وَاذْكُرْنَ، یاد رکھو، اور وَاذْكُرْنَ کے معنی دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا، اور اے ازواج مطہرات تم تذکرہ کرو، مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارے گھر میں جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کریم کی آیات، اور جو حکمت کی باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات گھر میں بیان کی جاتی ہیں، آپ کا عمل ہے، آپ کی باتیں ہیں، آپ کے ارشادات ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرو، واذکرنا، یاد رکھو اور ان کا تذکرہ کرو۔ اس آیت کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا، بہت اہم آیت ہے کہ ازواج مطہرات کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رہتے ہیں، کیا معاملات کرتے ہیں، کس طرح آپ کا اپنی بیویوں کے ساتھ معاملہ ہے، گھر میں آپ وقت کیسے گزارتے ہیں، آپ کی عبادات کس طرح ہیں، ہر چیز یاد رکھو اور لوگوں کے سامنے تذکرہ کرو۔ یہ اہم بات ہے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، کبھی پوچھتے ہیں اور کبھی نہیں پوچھتے، لیکن یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی کی جو باتیں ہیں، راز کی باتیں ہیں میاں بیوی کی، وہ کیوں بتاتی ہیں؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ یعنی بعض، اور ظاہر ہے وہ باتیں ہیں کہ عام عورتیں اپنے شوہر کے بارے میں نہیں بتائیں گی، اور بتانا بھی نہیں چاہیے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بعضوں کو خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید اس زمانے میں ایسا ہی برا نہیں سمجھا جاتا ہوگا، نہیں یہ بات بھی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کبھی سنتے ہیں کہ وہ گھر میں کیا کرتے تھے، کس طرح رہتے تھے، تفصیلات نہیں، ان کی اہلیہ نہیں بتاتی ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی اہلیہ نہیں بتاتی۔ ازواج مطہرات پر ذمہ داری ڈالی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، آپ کی چیزوں، آپ کے جو آپ کے معمولات، آپ کی ترتیب، آپ کا رہنا سہنا، آپ کا ازواج مطہرات کے ساتھ بات چیت، یہ معاملات بیان کیجئے، وذکرنا، لوگوں کے سامنے تذکرہ کیجئے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ وہ باتیں بیان فرماتی ہیں، اور شریعت کا بہت بڑا حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے۔ گھریلو زندگی کے معاملات جو ہیں وہ وہاں سے معلوم ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، کہاں پر آپ کے عبادات کا معاملہ، سجدوں میں آپ کی دعاؤں کم از کے مسائل، کہ سجدے میں فلانی دعا مانگی، فلانی دعا مانگی، فلانا اس طرح عمل کیا، اتنی رکعتیں پڑھی، اس طرح آپ نے وتر پڑھے، اس طرح تہجد پڑھی، بیٹھ کر نماز پڑھی، کھڑے ہو کر پڑھی، کس طرح پڑھی، تمام تفصیلات یہ کون دیکھتا تھا؟ ازواج مطہرات، عبادات ہو گئیں، روزوں کے معاملات ہو گئے، اور گھر میں آتے ہی پہلا عمل کیا ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، فرمایا مسواک کرتے تھے، گھر میں آتے ہی پہلا کام مسواک کرتے تھے۔ کس نے بتایا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ۔ اچھا، پھر کن مسائل میں؟ وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، ازواج مطہرات نے بتایا ہمیں کہ اس طرح کریں تو اچھا نہیں وضو ہوتا ہے، اس طرح کریں تو اچھا غسل ہوتا ہے، یہ کریں تو اچھا، یہ حکم ہے، روزے میں یہ معاملات ہیں، یہاں اتنی رکاوٹ ہے، اتنی نہیں ہے، یہ تمام احکام کہاں سے معلوم ہوتے ہیں؟ ازواج مطہرات نے جو ہمیں بتایا ان سے، اور بھی احکام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوالات کیے تھے، وہاں بھی معلوم ہوا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی بھی معلوم ہوئی۔ تو بس یہ بتانا مقصد ہے کہ گھریلو معاملات عام طور پر عورتیں نہیں بتاتی اور نہیں بتانا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، آپ کا معاملہ مختلف تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اوروں کے سامنے تذکرہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ والآیات فی الباب کثیرۃ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں آیات تو بہت ہیں۔ یہاں پر جب عنوان آ ہی گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اہمیت دینے کے سلسلے میں، تو ایک اور چیز ساتھ ساتھ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہمارے ذمے کیا ہیں، چونکہ سنتوں کا اہتمام کرنا، آپ کے طریقوں پر عمل کرنا، یہ ایک ہمارے امت کے ذمے ایک حق ہے، تو ساتھ ساتھ اس کا بھی ہم تذکرہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے ذمے کون سے حقوق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نمبر ایک، سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تصدیق کرنا، آپ کو سچ ماننا، جس کو کہتے ہیں آپ پر ایمان لانا، یہ تو بنیادی حق ہے۔ نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ اطاعت کہاں، کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی بات کا حکم دیا جائے تو اس پر عمل کرنا، یہ اطاعت کہلاتا ہے۔ نمبر تین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ اتباع کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے عمل فرمایا، اس طریقے سے ہم عمل کریں، چاہے ہمیں حکم دیا ہو یا نہ دیا ہو۔ اسی وجہ سے اطاعت یہ صرف حکم میں ہوگی اور اتباع صرف عمل میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے جب احکامات کی بات آتی ہے تو اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ذکر آتا ہے، اتباع کا ذکر نہیں آ سکتا، اسے کہ اللہ تعالیٰ کی اتباع کیسے ہوگی؟ تو اتباع کے معنی الگ ہیں، اطاعت کے معنی الگ ہیں۔ بہرحال پہلی چیز ہو گئی کہ ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ ماننا۔ نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ نمبر تین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ نمبر چار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ محبت دل میں ہوتی ہے، لیکن یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ محبت دل میں ہوتی ہے، نظر نہیں آتی۔ اب کبھی اختیاری غیر اختیاری کے مسائل کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تفصیلات کو، اتنا کم از کم ہمیں پتا ہو کہ محبت کا جو تقاضا ہے اس پر عمل کریں، کہ کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان ان کی باتوں کا تذکرہ کرتا ہے، ان کے اعمال کا تذکرہ کرتا ہے، اور ان کے طریقوں کو اختیار کرتا ہے، ان کی باتوں کا مذاکرہ کرتا ہے۔ یہ محبت کے تقاضے ہیں، اس پر تو انسان عمل کر لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے حالات کو پڑھیں تاکہ مزید محبت دل میں پیدا ہو اور محبت میں اضافہ ہو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں، نیا نبی نہیں آ سکتا، عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے نبی تھے، بعد میں اتریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے، لیکن اب کسی کو نئے کسی شخص کو نبوت نہیں دی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یہ بات بھی ہمارے ذمہ حق ہے کہ اس پر بھی ایمان لائیں۔ یہاں پر بہت سے ہمارے بیچارے نوجوان دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، صرف نوجوان ضروری نہیں، بہت سے جو دین کے صحیح علم نہیں رکھتے، لیکن یہ جو اہل باطل ہیں وہ نوجوانوں پر زیادہ حملہ کرتے ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ اعتقاد بھی ضروری ہے، ہمیں بھی پتہ ہو، ہمارے بچوں کو پتہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یہ بات اچھی طرح سب کو معلوم ہو۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے لیکن ان کو نبوت پہلے مل چکی ہے، جب وہ دوبارہ آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے، ان کو پھر نبوت دی نہیں جائے گی، نبوت تو پہلے مل چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ مہر سیل اب ختم، اب مہر لگ چکی ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو ہمارے ذمے ہیں، ان میں ایک حق یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ کثرت سے درود بھیجنا کثرت محبت کی دلیل ہے، بہرحال درود بھیجنا یہ بھی ہمارے ذمے حق ہے۔ ایک اور حق ہمارے ذمے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد متعلقین، خاندان کے افراد، اہل بیت، جن کو آج کل عام طور پر سید کہا جاتا ہے، ان سے محبت، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ اور اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، ان سے محبت رکھنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ اس لیے کہ ایک حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ مختلف حقوق ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آگے اب چلتے ہیں روایات۔ الاول واما الاحادیث فالاول، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دعونی ما ترکتکم فانما اہلک من کان قبلکم کثرۃ سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعونی ما ترکتکم، مجھے رہنے دو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھتا ہوں۔ اصل میں اس روایت کے پیچھے ایک واقعہ پیش آیا جس کو شان ورود کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر لوگوں کو حج کی فرضیت بتائی کہ اب حج اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے، اس لیے حج کا اب اہتمام کرنا لازم ہے۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ نے حج کا جو حکم فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حج فرض فرمایا ہے، تو کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دوبارہ سوال کیا، کل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ پھر خاموش رہے۔ ان صحابی نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اکل عام، کیا ہر سال حج فرض ہے یا ایک ہی زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی مرتبہ ہے، ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر میں کہہ دیتا نعم، اگر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال فرض ہے، تو پھر ہر سال کی فرضیت اللہ تعالیٰ لازم فرما دیتے، میں نعم کہہ دیتا تو ہر سال کے لیے حکم لازم ہو جاتا اور تم کر نہ سکتے، ہر سال کون حج کر سکتا ہے؟ وہاں پر مدینہ منورہ والے، مکہ والے کر لیں، وہ چلو پھر بھی الگ بات ہے کہ شاید کر سکیں، ہر شخص تو نہیں کر سکتا، پھر بھی لیکن چلو پھر بھی اگر فرض ہوتا ہر سال کے لیے تو وہ اہتمام کر لیتے. دور کے لوگ کیا کرتے؟ امت تو پوری دنیا میں پھیلنے والی تھی. تو خیر آپ نے فرمایا کہ دیکھو, پہلے تو فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال کے لیے حج فرض ہو جاتا, لیکن میں نے نام نہیں کہا, بلکہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نہیں, زندگی میں ایک ہی مرتبہ آیا. پھر آگے فرمایا, اس پر آپ نے یہ فرمایا, دعونی ما ترکتکم, دیکھو زیادہ سوالات نہ پوچھا کرو. اس لیے کہ یہاں سوال پوچھنے سے تمہیں کیا مقصد حاصل ہو رہا تھا؟ میں نے کہا حج فرض ہے, کر لیا, ختم ہو گیا. اب یہ سوال کرنا کہ ہر سال ہے یا نہیں ہے, چاہے زندگی میں کتنی مرتبہ کرنا, نہیں, بس ایک مرتبہ تم نے میرے حکم پر عمل کر دیا, فرض ادا ہو گیا. دعونی ما ترکتکم, جب تک میں کسی کوئی حکم لازم ہونے کے طور پر بیان نہیں کرتا, تم مجھ سے زائد اس بارے میں سوال نہ کیا کرو. اس لیے کہ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ, تم سے پہلے کے لوگوں کو اسی بات نے تو ہلاک کیا تھا کہ وہ سوالات زیادہ کرتے تھے. اس کی بہت سی مثالیں ہیں, لیکن قرآن کریم نے جو اس کی مثال دی ہے وہ گائے والی. بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہوا تو ان کے اولیاء, ان کے ورثاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے کہ اے اللہ کے پیغمبر, ہمارا ایک فلانا شخص قتل ہوا ہے, پتہ نہیں کس نے قتل کیا ہے, ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کس نے کیا ہے, اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ ہمیں قاتل کا علم ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے, ان اللہ امرکم ان تذبحوا بقرہ, گائے ذبح کرو, گائے کا ایک حصہ اس پر لگا دو مقتول پہ, تو وہ بول پڑے گا کہ کس نے قتل کیا ہے. اب ان کو کرنا نہیں تھا, وہ تو چاہتے تھے مفت میں کام ہو جائے, تو انہوں نے نہیں وہ گائے کیسی ہوگی, کیسی کوئی بھی گائے لے آئیں, کس قسم کی گائے لائیں, ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا البقرہ, قالوا تتخذون ہزوا, پہلے تو کہا مذاق اڑا رہے ہیں, اب مذاق کر رہے ہیں کہ ہم گائے ذبح کریں, ہم نے تو یہ چاہتے تھے کہ مقتول کا پتہ چلے, ہمیں ایک اور قربانی دینی پڑ رہی ہے. قالوا تتخذون ہزوا, قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں جاہلوں والا کام نہیں کرتا. اچھا, پھر سوالات شروع ہو گئے, کیسی گائے ہونی چاہیے, کس طرح کی ہونی چاہیے. خیر, انہوں نے سوالات پہ سوالات کیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پابندیاں بڑھتی گئیں. اچھا, ایسا ہونا چاہیے, رنگ پوچھتے ہو, اچھا رنگ ایسا ہونا چاہیے, اچھا صفات پوچھتے ہو, ایسی ہونی چاہیے. ایک گائے ملی, اللہ تعالیٰ اس گائے کے جو مالک کا جو مالک تھا اس پر احسان فرمانا چاہتے تھے, اس کو دینا چاہتے تھے, تو اس کے لیے یہ راستے کھولے کہ انہوں نے سوالات پوچھے. خیر, اس کا کام بن گیا جو گائے کا مالک تھا, لیکن ہمارے لیے ایک سبق چھوڑ دیا کہ دیکھو زیادہ سوالات نہ پوچھو, پابندیاں بڑھ جائیں گی, پھر مشکلات بڑھیں گی, اور پھر کرو گے تو تب بھی کوئی بہت خوشی سے تو نہیں کرو گے, اور نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ, اسی لیے صحابہ بہت زیادہ سوالات نہیں کیا کرتے تھے. ہاں, اعراب کے دیہات کے لوگ آتے تھے, وہ سوالات پوچھتے تھے, اور صحابہ چاہتے بھی تھے کہ دیہاتی لوگ آ جائیں, اس لیے کہ ان کے لیے کوئی شرائط نہیں تھے. وہ آگے بیچارے وہ آداب سے واقف بھی نہیں ہوتے تھے, کوئی بات پوچھ لیتے تھے تو صحابہ کے لیے کوئی نئی بات سننے کا موقع مل جاتا تھا. ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سلسلہ جاری ہی رہتا تھا, لیکن باہر سے آنے والے لوگوں کی عجیب عجیب سوالات ہوتے تھے, تو اس سے صحابہ کو نئی قسم کی باتیں معلوم ہوتی تھیں. کبھی کبھی تو صحابہ کسی دیہاتی کو لے آتے تھے, آؤ ذرا آ جاؤ مجلس میں, آ جاؤ کچھ باتیں پوچھ لینا. خاص طور پہ لاتے تھے تاکہ باہر کا آدمی ہوگا تو اس کے لیے پابندی نہیں, وہ جو بھی سوالات کر لیں, قریب کے لوگوں کے لیے نہیں, دیکھ کے سیکھتے رہو. اس لیے کہ ہر شخص سوالات پہ سوالات نہیں, دیکھتے رہو, سیکھتے رہو. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ, تم سے پہلے کے لوگوں کو اسی بات نے ہلاک کیا تھا کہ وہ سوالات بہت زیادہ کرتے تھے اور انبیاء کے مقابلے میں اختلاف کرتے تھے. یعنی جب کسی کی بات پر انسان عمل نہیں کرنا چاہتا, نہیں ایسا کیوں ہے, نہیں اس طرح کیوں ہے, یہ اختلاف. فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ, اس لیے صاف فرمایا جب میں کسی بات سے منع کروں تو رک جاؤ, اب اس میں مزید پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں, جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, جب میں کسی بات کا حکم دوں تو جتنی استطاعت ہو کر لیا کرو. فرق ہے, کسی بات سے روکا تو اس میں استطاعت کی قید نہیں ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، رکنے کے لیے انسان کو کس ذات کی ضرورت ہے؟ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں گناہ سے رک نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، رکنے کے لیے انسان کو استطاعت کی ضرورت نہیں ہے، ہاں نفس پر زور پڑتا ہے، نفس کے خلاف ہے وہ الگ بات ہے، لیکن کر سکتا ہے۔ انسان دل چاہ رہا نہ کرے تو دل چاہنے پر عمل کرنا، نفس کو اتنا قوی انسان کر لیتا ہے کہ دل کہہ رہا ہے یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، اس کے خلاف نہ کر سکے، یہ تو انسان کی اپنی کمزوری ہے۔ باقی کسی کام سے رکنا یہ انسان کی استطاعت میں ہے، تو اس لیے جانہیتکم فی عن شیئن فاجتنبوہ ما استطعتم، ما استطعتم کی قید نہیں ہے، وہ تو رکنا ہی رکنا ہے، ہاں جب کسی بات کا حکم دوں تو پھر جتنا ہو سکتا ہے کر لو، استطاعت کے بقدر کر لو۔ حج کا حکم ہے، استطاعت ہے تو حج فرض ہے، نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ نماز کا حکم ہے، استطاعت ہے تو ٹھیک ہے، استطاعت نہیں ہے کھڑے ہو کر پڑھنے کی، بیٹھ کر پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے لیٹ کر۔ وضو کی استطاعت نہیں ہے تیمم کر لو۔ سفر میں ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے، اچھا روزہ اس وقت نہ رکھو، بعد میں قضا کر لو۔ فاتو منہ مسلات۔ زکوٰۃ کا حکم ہے، استطاعت نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو پھر حکم نہیں ہے۔ دوسری روایت الثانی عن ابی نجیح العرباض بن سارية رضی اللہ تعالی عنہ قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا۔ أبو نجيح عرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، عرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، ان کی کنیت ابو نجیح ہے، فرماتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا، اور ایسا عجیب وعظ تھا کہ موعظتاً بلیغتاً، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ اور آپ کا بیان تو ظاہر ہے کہ کتنا مؤثر ہوتا ہی ہوگا، لیکن اس روز تو کوئی خاص ہی درد کے ساتھ آپ بات فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا، بڑا مؤثر وعظ، بلیغتاً مبالغاً فی الانذار، بڑا مؤثر وعظ فرمایا، ایسا وعظ تھا کہ وجلت منہ القلوب، کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، ذرفت منہ العیون، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ویسے ہی بڑی بابرکت نورانی مجلس ہوا کرتی تھی، آپ کے مواعظ بھی بڑے پرنور مؤثر ہوا کرتے تھے، لیکن اس روز تو کوئی خاص ہی بات تھی۔ تو ہم صحابہ نے یہ بات محسوس کی، فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کأنها موعظۃ مودع، آپ کا بات کرنے کا انداز یہ بتا رہا ہے گویا الوداع کرنے والا کوئی شخص نصیحت کر رہا ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس آپ کا آخری وقت ہے، آپ کے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، اور آپ کے جانے کا وقت قریب ہے تو آپ کی باتوں کا سے انداز ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ گویا کہ آپ بس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں اور الوداع کر رہے ہیں ہم سے، تو آخری نصیحتیں کر رہے ہیں۔ فاوصنا، تو اور ذرا ہمیں نصیحت کر دیجئے، زندگی کے آخری ایام تھے۔ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، فرمایا کہ ہاں میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کی، اہم ترین حکم جس کا حکم دیا جاتا ہے تقویٰ اللہ، تقویٰ کی تاکید کرتا ہوں۔ تقویٰ کے معنی ہے بچنا، ڈرنا، انسان اللہ کی نافرمانی سے بچے، اللہ کو جو عمل، جو کام، جو عادت، جو اخلاق اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں ان سے بچے، جو اللہ کو ناپسند ہے ان سے انسان بچے، تقویٰ۔ ہر قسم کی برائی سے بچنا تقویٰ میں آ جاتا ہے، بلکہ برائی تک پہنچنے کا ذریعہ اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے وہ بھی تقویٰ، مشتبہات سے بچنا وہ بھی تقویٰ، ایک مستقل عنوان ہے تقویٰ کا۔ علیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة، اور دیکھو ابھی تو میں ہوں، میرے بعد پھر خلفاء آئیں گے، لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ کسی جگہ کا کوئی امیر مقرر ہے ایسا جو وہاں کے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، ہو سکتا ہے کوئی خلیفہ ایسا آ جائے، ہو سکتا ہے کسی جگہ کا گورنر ایسا آ جائے، خلیفہ کے ماتحت کام کرنے والا گورنر ایسا آ جائے جو وہاں کے لوگوں کی مرضی کے موافق نہ ہو۔ فرمایا والسمع والطاعة علیکم بالسمع اوصیکم بتقوى اللہ واوصیکم بالسمع والطاعة، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ جو بھی حاکم ہو اس کی بات سنتے رہنا، اطاعت کرتے رہنا، اختلاف اور جھگڑے میں نہ پڑنا۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اگرچہ تم پر کوئی غلام ہی امیر بنایا جائے، یعنی کوئی عام غلام ہے جس کو کوئی پسند نہیں کرتا اور اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے، اس کو بھی اگر امیر بنایا جائے ٹھیک ہے، بات مانتے رہو، چلتے رہو، کیوں جھگڑا کرنا۔ وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، عجیب حال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تم پر کوئی ذمہ دار مقرر ہو، تو غلام بھی ہو تو بات مان لینا، حالات کیسے بدلتے ہیں۔ یہی امت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلاتی ہے، ہم اپنے بڑوں کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بچے والدین کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کہاں کہاں جائیں ہم، کہ عام اصول بات ہے کہ جو چھوٹے ہیں وہ اپنے بڑوں کی جب بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر اس حدیث پر عمل تو خیر بہت اونچی بات ہے کہ حاکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم پر کوئی حاکم ایسا مقرر کیا جائے جو غلام ہے، اس کی بھی بات مانو، اور ہم لوگ اپنے بڑوں کی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوں اور اپنے آپ کو امتی کہیں۔ وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم میں جو بیرے بعد زندہ رہے گا، جس کی عمر طویل ہوگی، تو بہت سے اختلافات دیکھے گا، بہت سے اختلافات ہوں گے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے، کوئی کہتا ہے وہ صحیح ہے، ہو رہا ہے، اختلافات بڑھتے رہے، کتنے اختلافات، کتنی چیزوں میں، ہر جماعت کہتی ہے ہم صحیح، تم کیا کرنا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو تم اہتمام کرنا، علیکم لازم پکڑنا، اہتمام کرنا میرے طریقوں کا اور میرے خلفۂ راشدین مہدیین کے طریقوں کا، خلفہ راشدین مہدیین، ہر شخص اپنے آپ کو خلیفہ جو کہنے لگے وہ نہیں، بلکہ وہ خلفہ جو راشدین ہیں، المہدیین ہیں، راشدین جو دوسروں کو صحیح راستہ بتانے والے، اور المہدیین خود ہدایت پر جمے ہوئے، ہدایت یافتہ۔ ایک ہوتا ہے انسان کبھی صحیح کام کر لیتا ہے، ایک ہوتا ہے ہدایت، گویا کہ ان کے اندر ہدایت کو انہوں نے جذب کر لیا ہے، ہدایت پر ان کی زندگی گزری ہے، اب دوسروں کو صحیح راستہ بتا رہے ہیں۔ الراشدین المہدیین کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلافت نبوت میرے بعد 30 سال رہے گی، حدیث ہے، الخلافۃ بعد 30 سنۃ، 30 سال تک خلافت نبوت رہے گی، میرے طریقے کے مطابق، نبوت والے طریقے پر خلافت قائم رہے گی 30 سال۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر علی رضی اللہ عنہ کی شہادت تک 29 سال 6 مہینے بنتے ہیں تقریباً۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے خلیفہ مانا، 6 مہینے تک وہ خلیفہ رہے، اور انہوں نے اپنے معاملات خلافت کے چھوڑ دیے کہ اب میں خلافت سے ہٹتا ہوں۔ ان کے خلافت سے پیچھے ہٹنا، یہ پورے 30 سال ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے لے کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے خلافت سے دستبردار ہونا۔ الخلافۃ بعد 30 سنۃ، تو خلفاء راشدین المہدیین یہ حضرات ہوئے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہم یہی حضرات خلفاء راشدین ہوں، ان کے بعد خلافت کا سلسلہ ختم ہو گیا، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی خلیفہ تھے۔ بہرحال میرے طریقے خلفاء راشدین مہدیین کے طریقے، ظاہر ہے کہ وہ میرے طریقوں سے ہٹ کر قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتے، ان طریقوں پر جم جانا، ان طریقوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تو تم صحیح راستے پر رہو گے۔ عضوا علیہا بالنواجذ، نواجذ انسان کے دانتوں میں جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں وہ نواجس کہلاتے ہیں. سامنے کے دانت تو ثنایا ہے, سب سے پیچھے ڈاڑھ ہے, درمیان میں دانت نوکیلے ہوتے ہیں. اور انسان جب کسی چیز کو, یا کبھی بعضوں نے جس کو انیاب کہا جاتا ہے, آگے امام نووی نے اس کی وضاحت فرمائی ہے, تو کسی چیز کو جب مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے تو اس کے لیے کبھی تو لفظ استعمال ہوتا ہے پیچھے کے دانتوں سے, ڈاڑھوں سے انسان مضبوطی سے پکڑ لے, کبھی اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نواجس, نوکیلے دانت, نوکیلے دانت سے زیادہ اچھی طرح پکڑا جاتا ہے تو اس سے پکڑ لے. بہرحال یہ کنایا ہے, کسی چیز کو بہت مضبوطی سے پکڑ لینا یہ کنایا ہے. جو تمہیں ہٹانا چاہے, پہلے بھی بات آئی تھی کہ لوگ اہل باطل سب سے پہلا حملہ کس پر کرتے ہیں, ہمارا اپنے بڑوں سے جو رشتہ ہے اس کو توڑنا چاہیں گے. اپنے بڑوں سے جو رشتہ ہے, تعلق ہے, اس کو توڑو, اس کو ختم کرو, ہماری مانو. ان سے انسان ہٹ گیا تو بس پھر اس کے بعد راستہ کھل گیا. ہفتے کے روز جو مجلس میں جو بات ہوئی تھی وہ اسی عنوان پہ بات ہوئی تھی کہ فتنہ کیسے انسان پر اثر انداز ہوتا ہے, اہل فتنہ کیا ہتھیار استعمال کرتے ہیں کس طریقے سے, اور ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے. اس وقت پانچ اصول بتائے تھے کہ وہ کون سے پانچ چیزیں ہیں جن کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان فتنے سے بچ سکے اور فتنے کا شکار نہ ہو. علیکم بسنتی وسنت الخلافاء الراشدین المہدیین عدوا علیہا بالنواجس. ان خلفاء راشدین کے طریقوں کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو وہاں پر ایک بات یہی آ گئی کہ انسان اپنے بڑوں کا, ہمارے خلفاء راشدین المہدیین کا طریقہ, ہمارے فقہاء اور محدثین کا, ہمارے اسلاف اور اکابر کا طریقہ, ہمارے مشائخ کا طریقہ, ان طریقوں کو انسان مضبوطی سے پکڑ لے. اب کوئی وہاں سے ہٹانا چاہے نہیں ہٹا سکتا, اسے کہ وہاں سے انسان ایک مرتبہ کٹ گیا تو پھر ختم کر گیا. حدیث میں آتا ہے من فارق الجماعت شبرن, کوئی کسی جماعت سے, اہل حق جماعت سے ایک بالش بھی الگ ہو گیا تو وہ راستے سے نکل گیا. گویا کہ آزادی انسان پسند کرتا ہے, آزاد ہو گیا, اب مجھے پوچھنے کی, بڑوں کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا رہا. اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ اس لیے کہ ایک کی مانیں گے تو اچھا ہماری آزادی ختم ہو جائے گی, آزادی ختم ہو جائے گی. یہی چیز اب مسلمان بھی یہ کہتا ہے, اور ہمیشہ سے انسان کا نفس, چونکہ انسان کا نفس جو ہوتا ہے وہ اس کو اکساتا رہتا ہے, نہیں نہیں کیوں اپنے آپ کو پابند رکھنا, آزادی سے رہو, آزادی سے رہو. تو یہ آزادی انسان کو پھر دوسری آزادی میں لے جاتی ہے اور اسلام سے بھی آزاد کر دیتی ہے. آپ نے فرمایا کہ عدو علیہ بالنواجس وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, اور دیکھو نئے ایجاد کیے ہوئے امور سے خوب بچتے رہنا. اِيَّاكُمْ کہا جاتا ہے بہت تاکید سے, کسی چیز سے جب بچایا جاتا ہے بہت اہتمام سے دیکھو بچنا نئے ایجاد کیے ہوئے امور سے. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ, اس لیے کہ دین میں کوئی جو بھی نئی بات ایجاد کی جائے گی تو گمراہی ہوگی. بہت اہم اصول آپ نے فرما دیے, انسان اپنے آپ کو گمراہی سے, غلط راستوں سے بچائے. کیسے بچائے؟ اس کے لیے بنیادی چیز کہ صحابہ کا طریقہ, خلفائے راشدین کا طریقہ, اپنے بڑوں کا طریقہ, اس کو انسان, بڑوں سے مراد خاندان کے بڑے نہیں, دینی بڑے, ان کے طریقوں کو انسان مضبوطی سے پکڑ لے. کوئی ہمیں ان سے کاٹنا چاہے کاٹ نہ سکے, یہ ایک بنیادی چیز ہے. فتنوں کے زمانے میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ انسان کہاں جائے کیا کرے, اس وقت انسان ان چیزوں کا اہتمام کرے. اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کی سمجھ بھی عطا فرمائے, اور ہر طرح کی غلطی سے, فتنوں سے حفاظت بھی فرمائے, اور جو تعلیمات ہمیں دی جا رہی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.